الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السبيل ومن أضله فهو بعيد الطريق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، کل کی نشست ہماری قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت اور احترام کلام اللہ اور آداب قرات اور آداب تلاوت کے حوالے سے اور قرآن کریم برہان رشید کے کلمات کی ادائیگی میں وہ بنیادی کلمات جو اپنے اعتبار سے بڑی معنویت رکھتے ہیں، اس حوالے سے ایک مختصر سی نشست کل حضرات آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ بسم اللہ شریف کی تفسیر سے پہلے یہ چند باتیں تلاوت قرآن کے حوالے سے اشد ضروری تھی اور تفہیم دین اور تفہیم قرآن کے حوالے سے ضروری تھی، اس لیے کہ جب تک مصحف شریف قرآن شریف کا احترام اور اس کے آداب اور اس کی تعظیم کے تقاضے نہیں پتہ چلیں گے تو شیطان بدستور مختلف ہیلے بہانوں سے ہم پر حملہ کرتا رہے گا۔ لہذا قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کی معرفت کا اولین سرچشمہ ہے، اس سے متعلق جو ضروری باتیں ہدایات سے متعلق ہیں وہ بالترتیب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ کل تقریباً 19 نکات آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت قرآن کے حوالے سے اور آداب تلاوت کے حوالے سے، آداب قرآن کے حوالے سے مختلف مسائل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ آج ایک اہم مسئلہ ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں گویا کہ ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ہے قرآن مجید برہان رشید کو بغیر وضو کے اور بالخصوص جو ہے جنابت کی حالت میں کہ جس صورت میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور جنبی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس پر غسل فرض ہو جائے احتلام کی صورت میں، مجامعات کی صورت میں، انزال کی صورت میں، اور وہ خاتون وہ عورت جو حائضہ ہو یا وہ عورت جس سے بچے کی پیدائش ہوئی اور ابھی نفاس کا خون جاری ہے، ان تمام کو جنبی کہہ کر شمار کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے تو اشد حرام ہے۔ قرآن کو چھونا بھی، یہ اجماعی موقف ہے، قرآن کو چھونا بھی اور قرآن کی تلاوت کرنا بھی یہ حرام ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس شخص کے لیے بھی قرآن کو چھونا مکروہ تحریمی اور ارتکاب حرام ہے کہ جس کا وضو نہ ہو، اور یہ ہمیشہ سے امت کے اندر یہ طریقہ رائج رہا ہے کہ قرآنی آیات اگر لکھی ہوئی ہیں یا قرآنی آیات کو لکھنا ہے یہ خود مصحف شریف قرآن مجید ہے، اس کو ہاتھ لگانا، قرآن آیات کو ہاتھ لگانا، قرآن آیات کو لکھنا بے وضو شخص پر بھی مکروہ تحریمی حرام ہے، اور جنبی پر تو بدرجہ اولا حرام ہے۔ یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ اہل ادب تو اس میں قطن اختلاف نہیں کرتے، اور اس کو بالکل اس بالترتیب اور بالتصویب کے اعتبار سے اس کو جاری رکھتے ہیں، لیکن عوام کے ذہن کو اس اعتبار سے ہٹانے کے لیے اور انہیں انتشار کا شکار دلانے کے لیے یہ مسئلہ عام چینل پر چلتا رہتا ہے، کہ خود میں نے اپنی کانوں سے یہ سنا ہے اور بارہا سنا ہے کہ اسرار احمد بار بار یہ بات کرتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، یعنی مصحف شروع کے لیے وضو ضروری نہیں، یہ سراسر الہاد اور بے دینی ہے۔ تمام ائمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد، ان چاروں فقہ کے امام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جنبی کے لیے تو ناجائز ہے ہی ہے قرآن کو ہاتھ لگانا۔ ان چاروں ائمہ کے فقہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ بے وضو شخص، محدث جس کو حدث واقعہ ہوا ہے، اس کے لیے بھی قرآن مجید برہان رشید کو ہاتھ لگانا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات میں ساری تفصیل ذکر کر دی تھی کہ یہ چار ائمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد، حضرت امام مالک، یہ امت کے عظیم ائمہ ہیں کہ جن کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ جس مسئلے کو یہ بیان کریں، یعنی قرآن و سنت سے آپ مسئلہ کیسے لیں گے، تو علماء نے یہ ذکر کیا کہ قرآن بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم کے اور آپ کی احادیث کے سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ منصب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ رب العالمین نے خود اس بات کو ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ پر جہاں نبی، یہ بہت بنیادی بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، قرآن میں آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر یہ لفظ موجود ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ کبھی وَيُزَكِّيهِمْ پہلے آ جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب بیان کیے گئے ہیں کہ یہ نبی جو ہم نے تمہارے درمیان مبعوث کیا ہے، یہ وہ عظیم نبی ہیں کہ جو تمہیں پاک صاف کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں ایک جگہ پر نہیں بلکہ متعدد جگہ پر یہ بات گویا کہ موجود ہے اور ذکر کی جاتی ہے، تو یقیناً اس سے ایک واضح نظریہ سامنے آ جاتا ہے کہ منصب رسالت میں جہاں پر تزکیہ نفس ہے، وہیں پر منصب رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ پر یہ ذمہ داری رکھی ہے اور آپ کا یہ منصب عطا فرمایا ہے کہ آپ قرآن کی تعلیم فرمائیں گے، یعنی جو قرآن ہے اس کی تعلیم دیں گے، والحکمہ، اور قرآن کے جو اصل معانی ہے وہ آپ بیان فرمائیں گے۔ یہ قرآن ہر جگہ پر لقد من اللہ علی المؤمنین کے ذکر بھی آپ دیکھیں، درمیان میں یہی ذکر کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی دعا کی تھی کہ اللہ نبی بھیج، جو آپ نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد دعا کی تھی، اس میں بھی آپ نے یہی فرمایا تھا کہ جو آ کر کتاب کی تعلیم دے اور لوگوں کو پاک صاف کرے اور اس لوگوں کو حکمت سکھائے۔ اسی طرح آپ سورہ قیامہ کے اندر بھی دیکھتے ہیں، جو اکثر آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا، لیکن اس تسلسل کو سمجھانے کے لیے اور یہ بنیادی بات ہے اس کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں یہاں پر گویا کہ اس چیز کو ذکر کر رہا ہوں۔ سورہ قیامہ کے اندر بھی یہی ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آیا کرتی تھی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل کی قرات کے بعد خود قرات فوراً فرماتے تھے اور اس پر تلفظ کیا کرتے تھے، تکرار ہوتی تھی۔ مثلا جبریل کہیں الحمد للہ رب العالمین، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرمائیں کہ الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ تکرار کی وجہ سے امام بغوی علیہ رحمت معالم التنزیل کے اندر اس کے شان نزول میں اور اس کے فوائد و فضائل و ثمرات میں لکھتے ہیں کہ اس وقت تکرار کی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دہن مبارک خشک ہو جاتا تھا اور آپ کے ہونٹ خشک ہو جاتے تھے، اور سرکار بار بار اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں پر لگاتے تھے تاکہ پھر گویا کہ تقاضے بشریت کے اعتبار سے تازگی ہو جائے، پھر قرات کرے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ اس تکرار کی وجہ سے میرے محبوب پر یہ بات بار اور گراں گزر رہی ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به، سورہ قیامت کے آخر میں آیت اتر رہی ہے، محبوب اپنی زبان کو لا تحرک، آپ اپنی زبان کو نہ چلائیں، لتعجل به، لا تحرک به لسانك لتعجل به، اپنی زبان کو تیزی کے ساتھ حرکت نہ دیں اس جلدی کے ساتھ کہ آپ اس کو یاد کر لیں. سوال ہوتا ہے یا اللہ اگر میں اس کو یاد نہیں کروں گا، آپ دیکھتے ہیں کہ حفظ کا استاد جب بچے کو پڑھاتا ہے تو اس کا املا درست کرنے کے لیے، اس کا ناظرہ درست کرنے کے لیے وہ جلدی جلدی تکرار کرواتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بچہ ساتھ ساتھ میں اس کو پڑھتا ہے تاکہ اس کا ناظرہ درست ہو جائے. یہ قابل استادوں کا طریقہ ہوتا ہے، اور جب وہ ناظرہ اس کی زبان پر استاد کی آواز کے ساتھ رج بس جائے کلمات بھی، تو پھر استاد کو کہتا ٹھیک ہے جا کے یاد کرو، تو اس کے بعد آپ جانتے کہ وہ جا کر ایک دو دفعہ تکرار کرتا ہے اس کو کلمہ یاد ہو جاتا ہے. تو اس ساتھ میں تکرار کرنا ہوتا ہے. تو رب کریم نے فرمایا کہ محبوب لا تحرک بھی لسانک لتعجل به، محبوب اپنی زبان کو تو تیزی کے ساتھ نہ چلا. یا اللہ نہیں چلائیں گے تو یاد کیسے ہوگا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کوئی عربی کلمات، کوئی غزلیں، کوئی نظمیں تو یاد نہیں کی کہ ہر چیز زبان سے جلدی سے چلنا شروع ہو جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک تکرار اور رٹا لگانے کی پہلے سے عادت نہ ہو تو آگے کے کوئی کلمات، کوئی اشعار، کوئی بات یاد نہیں ہوتی. تو بغیر بظاہر میں لفظ عرض کر رہا ہوں، جو رٹا لگانا ہوتا ہے، تکرار کرنا ہوتا ہے، اس پر اصرار کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہوتا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کی بات پر بار بار اس کی تلاوت پر تکرار کرتے ہیں اور اس سے آپ کا دہن مبارک سوکھ جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تجھ پر بوجھ اتر جائے، ہے کتاب ہدایت. اس نقطے پر غور کریں، ہے یہ کتاب ہدایت، ہدل للمتقین، ہدایت تو دیتی ہے، لیکن فرما محبوب یہ خلق کے، ہماری خلق کے لیے ہدایت تو ہے لیکن یہ تیرے لیے گرانی کے لیے نہیں ہے اور تجھ پر بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں ہے. ہے یہ ہدایت کی کتاب لیکن پہلے تجھے راحت دی جائے گی، پہلے تجھے مطمئن کیا جائے گا. سورہ والدہا وغیرہ کے ضمن میں نے عرض کیا ہے، فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل به، محبوب اپنی زبان کو تیزی کے ساتھ اجلت کے طور پر حرکت نہ دیا کریں. مولا نہ دوں تو یاد کیسے ہوگا؟ فرما ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہمارے ذمے ہے کہ تیرے سینے میں بھی ہم بسائیں گے، تیری زبان پر بھی ہم جاری کریں گے. ان علینا، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا اسے، فرما ان علینا، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، جمعہ، تیرے دل میں بٹھا دینا، و قرآنہ، اور تیری زبان پر جاری کر دینا. تو جبریل کے ساتھ تکرار نہ کر محبوب، ہم تیرے دل میں خود اس کو بٹھا دیں گے، بغیر تکرار کے تجھے حفظ کروا دیں گے اور بغیر زبان چلائے تیری زبان کو اس کے لیے آسان کر دیں گے. فرما ان علینا جمعہ و قرآنہ، تیرے دل میں بسا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، تیری زبان پر جاری کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ منصب رسالت ہے. کبھی اس جگہ پر آ کر تو مصطفیٰ کو دیکھ لو، کبھی میرے آقا کو یہاں پر تو آ کر دیکھو کہ تمہیں پتا چلے کہ بارگاہ الوہیت کے اندر مقام مصطفیٰ کیا ہے. ہمیں تم تانا دیتے ہو کہ تم نے خدا سے بڑا دیا، رسول کو تم نے رب سے بڑا دیا، معاذ اللہ یہ کتنا گنہونی بات ہے. ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں، اللہ تو فرماتا محبوب تو خاموش رہے، مولا یہ جبریل آ رہا ہے اس کا کیا کریں؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، آگے فرما دیا محبوب تو خاموش رہ کر بس اس کی تلاوت کو سنتا رہے. اس کا تفسیری ترجمہ میں نے کر دیا کہ ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو تیرے دل میں جمع کر دینا، ڈال دینا ہمارے ذمہ کرم پر، تیری زبان پر جاری کر دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یہاں پر ایک معنی مفسرین نے جبریل کا بھی لیا ہے، فرما فائدہ قرآ نہ ہو، اور جب جبریل قرآن پڑھ رہا ہو تیرے سامنے، فتب قرآن، بس تو اس کی سماعت کیا کر، تو اس کی سماعت کیا کر، تیرے دل میں ہم بٹھائیں گے، تیری زبان پر ہم جاری کروائیں گے. جبریل کو خدمت کے لیے بھیجا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین بغیر جبریل کو بھیج کر بھی سب کر سکتا تھا، لیکن بتانا تھا کہ جو روح الامین بھی ہے وہ مصطفیٰ کے قدموں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مصطفیٰ کریم کے قدموں میں بیٹھے ہیں. ان کا کام ہے صرف پڑھا دینا. جبریل حضور کے استاذ نہیں ہیں، اس پر میں نے کئی باتیں عرض کی. جبریل حضور کے استاذ نہیں ہے، استاذ کا مرتبہ شاگرد سے بڑا ہوتا ہے. اور یہ اجماعی عقیدہ ہے امت کا کہ فرشتہ رسول کبھی بھی انسان رسول سے افضل نہیں ہو سکتا. فرشتوں میں بھی رسول آئے ہیں، انسانوں میں بھی رسول آئے ہیں. فرشتے مومنین ہیں، انسانوں میں بھی مومنین ہیں. اب دونوں کا بیلنس اس طرح علماء نے کیا ہے کہ جو عام فرشتے ہیں، جو عام فرشتے ہیں، جو جن کو رسالت نہیں ملی ہے، جن کو رسول کہہ کر خطاب نہیں کیا گیا، رب کریم نے جنہیں رسول اپنا قاصد نہیں بنایا، بل ان کو ذکر و تحلیل کے لیے پیدا کیا ہے، آسمانوں میں ذکر کر رہے ہیں، زمینوں میں ذکر کر رہے ہیں، یہ فرشتوں کا درجہ ان مسلمانوں سے افضل ہے جو گناہگار ہیں، ان مسلمانوں سے افضل ہے ان فرشتوں کا درجہ جو مسلمان گناہگار ہیں، لیکن جو مسلمان اولیاء کاملین میں سے ہیں جس طرح میرے غوث پاک ہے وہ ان فرشتوں سے افضل ہیں. علامہ تفتزانی کو اٹھا کر دیکھیں شرح قائد کے اندر، داتا علی حجویری ہے، اور اسی کو قاری طیب نے، اگر کسی کو ان کی بات یقین نہ آئی تو یہاں سن لیجئے، قاری طیب جو مدرسہ دیوبند کے پرنسپل رہے ہیں ان کی ایک کتاب ہے عالم برزخ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا دانت خراب ہو گیا، دانت جو تھا وہ خراب ہو گیا، وہ سہارنپور تانا بھون سے چل کر لاہور آئے تھے کسی حکیم کا پتہ لے کر، اور یہاں پر اپنے دانت درست کرانے کے لیے یہاں پر وہ آئے. کہتے ہیں جب وہ آئے تو دور سے داتا صاحب کا گنبد نظر آیا، تو تانوی صاحب نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، اور ان بزرگ کی میں نے بڑی تعریف سنی ہے، جانا چاہتا ہوں، ان کے مزار پر حاضری دینا چاہتا ہوں. میں پوچھتا ہوں جو تھانوی صاحب داتا صاحب کی نیت کر کے گئے تھے تو ان کا نکاح باقی رہا کہ نہیں رہا؟ کیونکہ تم کہتے ہو رسول کے مزار کی طرف اس نیت سے جانا، جو ابن تیمیہ نے لکھا کہ رسول کی مزار کی طرف اس نیت سے جانا کہ میں رسول کی مدینے جا رہا ہوں، رسول سے ملنے جا رہا ہوں، اس کے لیے حرام ہے، اس کی بیوی نکاح سے نکل جائے گی. تو میں علماء دیوبند سے پوچھتا ہوں کہ آپ تو نجدیوں کی خاص پروردہ نسل ہیں، ان کے ریالوں پر آپ پل رہے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیے، اگر آپ واقعی میں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور اہل سنت کہنے کے مدعی بنتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں ابن تیمیہ کی اس فتوے کی روشنی مجھے بتائیے جو قاری طیب صاحب نے کہا کہ تھانوی صاحب نے نیت کی داتا صاحب کی قبر پر جانے کی اور مسجد کی نیت نہیں کی، اور تم خود کہتے ہو لا تشد الرحال الا مساجد الثلاثہ، تین مسجدوں کے علاوہ کہیں کے لیے قصد سفر نہیں کیا جائے گا، تو داتا صاحب نے جو سفر کے لیے کمر تھانوی صاحب نے جو سفر کے لیے کمر باندھی ہے داتا صاحب کے مزار کے لیے، مجھے بتاؤ نجدیوں کی فتوے کے تحت وہ مسلمان رہے کہ نہیں رہے؟ اگر تم کہتے ہو مسلمان رہے تو ابن تیمیہ جھوٹا ٹھہرا، اور اگر تم کہتے ہو مسلمان نہیں رہے تو ہمارا کام پورا ہو گیا. اسی کو کہتے ہیں گستاخی وہ ہوتی ہے کہ جناب جو کہاں کہاں تک بندے کو لے جاتی ہے نبی کی بے ادبی. اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بچائے. اس لیے بزرگوں نے بڑے اصول کی بات کی زندگی کے خلاصے سے کہ با ادب با نصیب، پوری زندگی کا جو دستور دیا ہے کہ بیٹا بس اسی کے اندر ساری زندگی ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. فرمایا جن کا ادب تجھ پر ضروری ہے، والدین ہو، رشتہ دار ہوں، استاد ہوں، بڑے بھائی ہوں، جو متعلقین ہوں، اس کا ادب کر، یہی اصل زندگی ہے، یہی زندگی کا نکھار ہے، اور سب سے بڑا ادب جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کا ہے. صحابہ کرام نے کہ جن کے پاس اگر تہبند کا کپڑا تھا تو اوپر سے ڈھانکنے کا کپڑا نہیں تھا، جسم کو ڈھانپنے کا کپڑا نہ تھا، لیکن پوری دنیا میں انہوں نے حکومت کی ہے تو وہ صرف اللہ اس کے رسول کے ادب کی وجہ سے کی ہے. میں اس پر اگر یہ لفظ نکل گیا ہے میری زبان سے تو میں اس پر ایک دلیل پیش کر دوں کہ جس وقت غزوہ احزاب ہو رہی تھی، غزوہ احزاب جب ہو رہا تھا، غزوہ خندق جس کو آپ کہتے ہیں، دونوں نام ہے، احزاب بھی اور خندق بھی، سخت سردی تھی، جس کی مثال میں نے وہ چٹان کے حساب سے بھی آپ کی خدمت میں پہلے حدیث سے پیش کی تھی، سخت سردی تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آج بھی وہ مسجد، مسجد خمسہ کے اندر موجود ہے، جس میں سرکار خیمہ زن تھے، سارے صحابہ اس کے اندر موجود تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وردا عنہ کی بہن سیدہ صفیہ بھی گلی میں پہرہ دے رہی تھی. اس لیے کہ مدینے کے گرد، میں تھوڑا جغرافی نقشہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کی لذت اور ایمان میں مزید اضافہ ہوگا، کہ وہ پہاڑ کو آپ دیکھتے ہیں تو مدینے کے گرد خندقیں کھودی گئی تھیں، گہری خندق. اب ذہن میں خندق کو لے آئے کہ گہرا ایک شگاف کھودا گیا ہے کہ ادھر بالا اگر اندر آئے گا تو اس کو نیچے سے اتر کرا کر پوری فصیل کو گویا کہ کراس کرنا پڑے گا، اس خندق کو کراس کرنا پڑے گا. تو صحابہ کرام اس خندق کے گرد پہرہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اندر سے گھس کر اندر نہ آ جائے. تو سیدنا صدیق اکبر بھی پہرہ دے رہے ہیں، مسلمان خواتین بھی پہرہ دے رہی ہیں، اس لیے کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ اندر موجود تھا، کہیں وہ باہر سے ساز باز بنا کر کوئی راستہ ان کے لیے نہ بنا دے. تو مسلمان خواتین نے ان پر نظر رکھی ہوئی تھی اور صحابہ کرام پہرہ دے رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق خود کہتے ہیں کہ میں جب پہرہ دے رہا تھا تو ایک یہودی مجھے قتل کرنے کے لیے آیا، جو بہت لئیم شئیم تھا، قریب تھا کہ وہ مجھے پکڑ لیتا اور جکڑ لیتا. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں بظاہر مجھ پر ایک تقاضا بشری کے اعتبار سے گھبراہٹ ہوئی کہ اس کو میں کہاں سے قابو کروں گا. کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سرکار کی پھوپھی جان سیدہ صفیہ ہاشمیہ زاہدہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء کی بہن، کہتے ہیں وہ درمیان میں آئی اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس یہودی کے سینے پر مارا. فرما جب سینے پر مارا وہ یہودی زمین پر گرا اور اسی کے خنجر سے اسے واصل جہنم کر دیا. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے صرف یہ نہیں کہ سعداد ہیں تو نسب ہے تو پھر قربانیاں بھی ایسی مرحمت فرمائی ہے, قربانیاں بھی ایسی مرحمت فرمائی ہے. تو یہ پورا ماحول تھا, سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد کے اندر مذاکرات کر رہا. سخت سردی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی خفی سے یہ بات پتا چل گئی کہ کفار جو خندق کے باہر ابو سفیان کی قیادت میں خیمہ لگائے بیٹھے ہیں, 28 دن سے زیادہ انہوں نے محاصرہ کیا تھا کہ ہر مدینے کی ہر رسد رک جائے, اندر کچھ جا نہ سکے, پانی ختم ہو جائے, خوراک ختم ہو جائے, 28 دن کے قریب. اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑا سخت امتحان تھا صبر کے لیے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ صحابہ, اب دیکھیں کیسی وفا شعاری ہے یہاں پر, جب سخت سردی ہوئی سرکار کو وحی خفی سے پتا چلا کہ کفار اس خندق سے عبور کر کے اندر آنا چاہتے ہیں, سرکار نے فرمایا کون ہے جو اٹھ کر جائے گا اور ایک چکر ساری خندق کا لگا کر آئے گا. اب سخت گویا کہ سردی تھی, سخت سردی تھی. سرکار نے جو جملے کہے تو سب سے پہلے جو صحابی کھڑے ہوئے اللہ اکبر, وہ کون تھے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ, یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں, حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں. اور یہ وہی ہیں عبداللہ بن زبیر جنہوں نے امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کو للکارا تھا, واقعہ حرہ میں مکہ کی سرزمین پر یزیدیوں سے جنہوں نے مقابلہ کیا تھا, یہی وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور انہی کی بدعا تھی جس سے یزید جو تھا وہ واصل جہنم ہوا, اور اس لڑائی کے دوران خبر آ گئی کہ یزید جو ہے کہیں مردار کی موت, لعنت کی موت گویا کہ مر گیا ہے. یہ عبداللہ بن زبیر یہ وہی ہیں کہ جو سب سے پہلے جب مدینہ پاک میں مسلمان آئے تو مسلمانوں کے گھر بچہ نہیں پیدا ہوا, لوگوں نے کہا کہ یہودیوں نے جادو کر دیا ہے مسلمانوں کی گویا کہ خواتین کے اوپر, اب ان کے گھر بچہ پیدا نہیں ہوگا. سب سے پہلا بچہ جس نے مسلمانوں کی عزت کو چار چاند لگایا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے, وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے جو حضرت آسما کے گھر پیدا ہوئے. اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے, جب پیدا ہوئے انہیں حضور کی خدمت میں لایا گیا, سرکار نے ان کی پیشانی چنی اور کہا کہ تو نے اسلام کی عزت کو چار چاند لگایا ہے. کھجور چبا کر سرکار نے اپنے دہن مبارک سے ان کو گھٹی مرحمت فرمائی. یہ ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ. اور ان کی دادی جان جو بنتی ہے وہ حضرت صفیہ بنتی ہے. حضرت زبیر بن عوام کھڑے ہوئے جو سرکار کی پھوپھی کے بیٹے ہیں, حضرت زبیر بن عوام کھڑے ہوئے کہا حضور میں جاؤں گا. سخت سردی تھی اور روایت میں آتا کہ تہبند ان کے اوپر تھا صرف, اور اوپر ایک پتلی سی چادر تھی, کپڑا نہیں تھا, غربت کا یہ عالم تھا. اور یہ اختیاری غربت تھی, یہ غربت اختیاری تھی, غیر اختیاری نہیں تھی جیسے بھکاری پھرتے ہیں جن کے پاس کپڑا پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو غیر اختیاری ہے کہ کچھ کر بھی سکے تو کپڑا نہیں کر سکتے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غریبوں کے ساتھ عمر گزاری ہے اور صحابہ نے یہ عمر گزاری ہے, یہ اختیاری غربت ہے. اگر ہاتھ اٹھاتے تو حضور نے خود فرمایا تھا عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کی روٹی میرے پاس ہو تو دوسرے وقت کی نہ ہو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہ غربت اختیار فرمائی ہے, اس کو خود پسند کیا ہے, یہ غیر اختیاری نہیں ہے. اگر آپ ہاتھ اٹھائیں قیصر و کسریٰ کی کنگن کی آپ بشارت مرحمت فرما دیں, اگر آپ ایک روٹی کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں چبا کر اگر دسترخوان پر رکھ دیں تو کئی کئی دن تک دسترخوان خالی نہیں ہوتا, اور روٹی کے اندر وہی برکت ہوتی ہے. لعاب دہن اگر جابر کی ہانڈی کے اندر ڈال دیں تو کثیر صحابہ گویا کہ اس سے استفادہ کر لیتے ہیں. ابو ہریرہ کو اگر کہہ دیں کہ لائے دودھ لے آ اور میں ایک گھونٹ پی لیتا ہوں, سرکار ایک گلاس گھونٹ پی لیں تو 70 سے زیادہ صحابہ کا گویا کہ منہ اس سے گویا کہ بھر جاتا ہے, پیٹ بھر جاتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ اگر سوچتے ہیں کہ مجھے کیا ملے گا تو ان کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے. اس کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنی شکم پر پتھر باندھتے ہیں تو یہ زہد ہے میرے آقا کا, یہ عارف باللہ ہونے کی, کامل عارف ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو یہ اگر فقر تھا تو یہ کیا تھا؟ اختیاری تھا. یہ کیا تھا؟ اختیاری تھا, غیر اختیاری نہیں, حضور نے پسند کیا ہے. اگر نہ چاہتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں سونے کی زمین بنا دی جاتی اور مکانات گویا کہ جواہرات کے بنا دیے جاتے. یہ ساری چیزیں جو فرشتے ان کے اذن سے ہیں, تمام معاملات ان کے اذن سے ہیں. خود کہتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث سے, عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ احد کا پہاڑ میرے ساتھ, احد کا پہاڑ سونا بن کر چلے. احد کا پہاڑ دیکھا ہے آپ نے, اب اندازہ لگائیے احد کا پہاڑ سونا بن کر چلے. تو یہ حضور نے پھر بھی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اگر کھجور کی شاخوں کی چٹائی استعمال فرمائی ہے تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری چیز اپنے لیے رکھی ہے، یہ غیر اختیاری چیز نہیں تھی، یہ تمام معاملات غیر اختیاری نہیں تھے، ہمارے لیے غیر اختیاری ہو جاتے ہیں کہ ہم بھاگم دوڑی کرتے ہیں پھر بھی ہم اپنے آپ کو سوار نہیں پاتے، یہ غیر اختیاری چیز ہے. سید عالم کو اللہ رب العالمین نے کاشی میں نعمت فرمایا، لیکن میرا اقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شور شرابے پسند نہ فرمائے، اس کو امت کے لیے جائز تو رکھا ہے لیکن خود کے لیے وہی گویا کہ خاک پر سونا اور گویا کہ کھجور کی شاخوں کا بستر اور پیٹ پر گویا کہ پتھر باندھنا، یہ میرا اقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے اختیار فرمایا ہے. میرے دوستو، زبیر بن عوام کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضور میں جاتا ہوں، میں نے جس طرح کی عرض کیا کہ ایک تہبن پہنے ہوئے ہیں اور ایک گویا کہ پتلی سی چادر آپ کے جسم پر ڈلی ہوئی ہے. وہ گئے، سخت سردی تھی، اب کیا کرتے، گئے لمبا چکر باہر لگا کر واپس آئے. سرکار نے دوبارہ کہا کون جائے گا، جب آ کر بیٹھ گئے فرمایا آپ کون جائے گا، پھر یہی کھڑے ہوئے کہا میں جاؤں گا. پھر گئے اور پورے اس سردی کی رات میں پوری فصیل کا چکر لگا کر واپس آئے. سرکار نے تیسری دفعہ فرمایا کون جائے گا، پھر کھڑے ہو گئے. جب تیسری دفعہ جا کر آئے تو ان کا جو اوپر کا کپڑا تھا وہ کاندھے پر رکھا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے یہ. کہتے ہیں کہ سخت سردی تھی لیکن جب حضور نے مجھے کہا کہ جاؤ، کہا کہ میں باہر نکلا تو مجھے سخت گرمی لگنے لگ گئی، سخت گرمی لگنے لگ گئی اور وہ چادر میں نے اتار کر اپنے گلے میں ڈال دی. اور جب لوٹ کر آئے تو سرکار کا دریا رحمت جوش میں تھا، اتر کر کہنے لگے میرے صحابہ سنو، میں اکثر رب سے پوچھتا کہ مولا تو نے عیسیٰ کے تو بے شمار حواری بنائے ہیں، میری امت میں میرا حواری کون ہے؟ تو ابھی جبریل مجھ سے کہے ہیں کہ زبیر بن عوام آپ کے حواری ہیں، زبیر بن عوام آپ کے حواری ہیں. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہ کو خندق کی سرزمین میں گویا کہ وہ بشارت مرحمت فرمائی کہ جہاں پر کفار مکمل طور پر وہاں پر قبضہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں معاملات کے اعتبار سے، یہ خندق کے اندر معاملات اور غزوہ خندق کی تمام چیزیں جو میں نے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے، اگر میں پھر اس کو پیچھے کنکلوڈ کر رہا ہوں، جوڑ رہا ہوں کہ جہاں سے میں چلا تھا کہ صحابہ کرام کے پاس بظاہر اسلحہ نہ تھا اور تمام وہ عیش و عشرت کی چیزیں نہ تھی، پھر بھی انہوں نے تمام دنیا پر راج کیا. کیوں کہ با ادب با نصیب، یہی سے ہم چلے تھے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اس بات کی دلیل کے لیے میں نے بات آپ کی خدمت میں گویا کہ عرض کی ہے. تو یقیناً اب آپ اس کو دیکھیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب فرماتا ہے کہ محبوب اپنی زبان کو تیزی سے نہ چلا کہ تیرا دہن مبارک سوکھ جاتا ہے. یہیں سے ہم نے بات کو آگے لے کر گئے تھے، اب دوبارہ میں اسی کو پیچھے لا کر جوڑ رہا ہوں کہ محبوب ان علینا جمعہ وقرآن، تیرے دل میں جمع کر دینا اور تیری زبان پر جاری کر دینا، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے. فیدا قرآن فتب قرآن، جبریل جب تلاوت کرے تو محبوب اس کو تو سماعت کیا کر، خاموشی سے سنا کر. یہ مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی وجہ سے صحابہ کرام علی مردوان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اس قدر بجا لاتے ہیں، تعظیم اس قدر کرتے ہیں، جو ساری تفصیل میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، اس لیے کہ آپ کی بارگاہ کے آداب کو خود آپ کا رب بیان فرماتا ہے، آپ کا رب خود بیان فرماتا ہے. جس زمین پر آپ قدم رکھ دیتے ہیں تو آپ کی قدم و عظمت کے لیے رب کہتا ہے وہ انت حل بحاظ البلد، محبوب مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ تیرے قدم یہاں پر لگ رہے ہیں. تو ان آیات کو بھی کبھی دیکھیں نا، ان آیات کی طرف آ کر تو دیکھیں کہ آپ کے دل میں اور خشک زمین بھی اگر ہو تو عشق مصطفی کا گویا کہ چشمہ پھوٹنے لگ جاتا ہے. آگے رب کریم فرماتا محبوب صرف قرات تلفظ ہی تیری زبان پر جاری کرنا ہماری ذمہ داری نہیں. فرمایا ثم ان علینا بیانا، اس الفاظ کے نیچے جتنے معنی ہم نے رکھے ہیں اور ہدایت کے جو پہلو رکھے ہیں، ہر معنی سے تجھے واقف کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اب نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کے الفاظ کے جتنے ترجمے ہوں گے اور قرآن میں جتنا علم ہے وہ سام مصطفیٰ جانتے ہیں. اگر کوئی پوچھے کہ قیامت کا علم حضور جانتے ہیں، میں نے کہا نہیں، چوپڑی لے کر پورا حساب کر، کاپی لے کر پورا حساب کر اور تمام چیزیں لے کر آ کہ قرآن کے اندر کیا علم ہے. قرآن کے اندر جتنے علم موجود ہے رب کریم نے خود یہ ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. فرمایا جس طرح قرآن کے ہر لفظ کو پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، ہر معنی کو سکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا جمع ہوا قرآن، آگے فرمایا ثم ان علینا بیانا، پھر اس کے معنی بھی سکھانا گویا کہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہاں سے کانسیپٹ بالکل عقیدہ سامنے ہو گیا کہ قرآن کے معنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتے. سورہ نحل نے جس طرح کے ذکر کیا لتبین للناس ما نزل الیہم، محبوب اس کے معنی کو تبیین کر دینا، ما نزل الیہم، لوگوں کی طرف جو ہم نے قرآن اتارا ہے اس کے ہر الفاظ کو کھول کھول کر بیان کر دینا، اس کے ہر لفظ کو ظاہر کر دینا، یہ آپ کے ذمہ کرم پر ہے، یہ آپ کے ذمہ کرم پر ہے. جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن حضور کی سنت اور حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا، قرآن حضور کی سنت اور احادیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس لیے چینل پر اگر آپ دیکھتے ہیں جہاں پر قرآنی آیات پڑھ کر اپنی رائے پیش کی جائے اور امت کے کسی مسلمہ نظریات کو ٹھونس پہنچانے کی کوشش کی جائے اور اس میں حدیث نہ ہو، تو اپنے ایمان کی عافیت کرتے ہوئے کسی اس چینل کی طرف مراجعت کریں جہاں پر آپ کو ایمان کے نور نظر آ رہے ہوں. ایسے بد مذہب، ایسے زندیق اور ایسے بے دین اور ملحد لوگوں کی تقاریر سن کر اپنے ایمان کو خراب نہ کریں. اس لیے کہ شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ شریعت چار چیزوں پر قائم ہے: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. اب قرآن سمجھ میں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن سمجھ میں آئے گا مل کر کہیں کس کے ذریعے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ میں آئے گی اجماع امت کے ذریعے. کہ آج تک امت کے عظیم گروہ نے، آج تک مومنین کے عظیم جماعت نے قرآن کی آیت کے معنی کو رسول اللہ سے کس انداز میں لیا ہے. تو حدیث کو یہ نہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ بس بخاری شریف کھول کے پڑھنا شروع کر دے، یہ طریقہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ جس طرح قرآن ایک احکام کی کتاب ہے، اس کے الفاظ آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتے بغیر حدیث رسول کے، اسی طرح حدیث رسول بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آ سکتی بغیر ان تشریحات کے جو آج تک اجماع امت سے ہوتی رہی ہے. کیونکہ سیدھا راستہ وہی ہے جس پر مومنین نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے. آئیے میں اس پر سورہ قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سورۃ النساء ہے اور اس کی آیت نمبر 115 ہے. سورۃ النساء ترتیب مصحف کے اعتبار سے چوتھی سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 115 ہے. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو نظریہ دے دیا ہے کہ ہر بندہ قرآن و سنت کی بات کرے گا، لیکن فرمایا ہر بندے کے پیچھے بھاگنا نہیں، ہم تمہیں تقاضا بتاتے ہیں کہ کون سا قرآن کی تفسیر اللہ ہماری بارگاہ میں مقبول ہوگی، کون سے رسول کی قول ہماری بارگاہ میں مقبول ہوگا جو لوگ پیش کر رہا ہے، لوگ پیش کر رہے ہیں تمہارے سامنے دلیل کے طور پر. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، فرمایا کہ جب رسول کے ذریعے ہدایت ظاہر ہو جائے اور اس میں لوگ اعتراض کریں، اختلاف کریں اور رسول کی بات کو چھوڑ کر ڈائریکٹ قرآن کو لینے کی کوشش کریں. یہ قرآن کہہ رہا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 115 کہ جب رسول کے ذریعے ہم ہدایت کو واضح کر دیں، رسول کی زبان سے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن کے ذریعے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کے ذریعے ہم ہدایت کو واضح کریں، فرمایا جب رسول کے ذریعے ہم ہدایت کو واضح کریں گے. اسی طرح دوسرا کانسیپٹ آپ کو ملتا ہے، دیکھیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، میری رضا کرنا چاہتا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ قرآن کے پیچھے جائے، فرما فاتبعونی محبوب کہ وہ تیرے راستے پر چلے. کیونکہ قرآن تو بے شمار لوگ پڑھیں گے، لیکن وہ قرآن پڑھنا مقبول ہوگا جس انداز میں تو نے سمجھایا ہے. فرما فاتبعونی، وہ تیری سنتوں کو ادا کریں، تیری محبت میں، تیرے محبت کے قالب میں ڈھلے، یحببکم اللہ، اللہ ان سے پیار کرے گا. یہ آیت بھی اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے تعلیم پر، ہدایت پر قرآن کے اوپر رسول کو مقدم کیا ہے، رسول کو مقدم کیا ہے. اس لیے کہ قرآن سمجھ میں کیسے آئے گا، جب استاذ کی قدر و قیمت، اس کی علمیت پر آپ کو یقین ہوگا، جب تو وہ سلیبر جو نصاب پڑھا رہا ہے وہ سمجھ میں آئے گا. اگر نصاب سب بندے سمجھنا شروع کر دیں تو پھر کالجز اسکولوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے، کسی استاد کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، جا کے اردو بازار اور اس کی موجودہ اور مروجہ کتابوں کے مراکز جو ہیں وہاں سے کتابیں لے کر ہم گھر میں پڑھنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہوتا، اس فن کے ماہر کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کے علم پر اعتماد کرنا پڑتا ہے. الفاظ کچھ بھی لکھے ہوئے ہوں، استاد جو سمجھائے گا وہی طریقہ کتاب کا ہوگا، اس کی تشریح. آپ کہیں گے کہ سر لکھا تو یہ ترجمہ بنتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں بیٹا یہ تو آپ جو سمجھ رہے تھے ترجمہ اس کا، اس کو چھوڑ دیں گے، اور جو استاد نے ترجمہ سمجھایا ہے، اس کا مفہوم و مراد جو سمجھایا ہے، وہی اس فن کے سبجیکٹ کا مغز ہوگا. بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ قرآن کو بے شمار لوگ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ نے فرمایا میرا قرآن وہی ہوگا جو میرے رسول نے سمجھایا ہوگا. اس نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جو اللہ سے پیار کرنا چاہتا ہے وہ میرے رسول کی اتباع کرے. وہاں پر بھی قرآن کا لفظ نہیں آیا. ایک بات میں اس کو سمجھانے کے لیے اور ایک بات عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، وہ یہ کہ ایک تو قرآن کی وحی ہے اور ایک قرآن سے ہٹ کر وحی ہے. قرآن سے ہٹ کر وحی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ یہ معاملہ مزید اس حوالے سے کلیئر ہو جائے.
اللہ فرماتا ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اللہ فرماتا ہے ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم کسی انسان سے بھی کلام کریں، اور اس کی سابقہ آیتوں کا رب جوڑ کر اگر اس سے مرادی معنی کریں تو معنی یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے محبوب سے جب بات کرتے ہیں تو الا وحیا اشارے سے کرتے ہیں، وہی کا معنی جلدی، الاشارہ تو بالسرعہ، جلدی سے کسی چیز کا اشارہ کر دینا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم نبی سے بات کرتے ہیں، کیونکہ پچھلی آیتوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب چل رہا ہے، فرمایا کہ جب ہم اپنے محبوب سے جب بات کرتے ہیں الا وحیا اشارے سے بات کرتے ہیں، او من وراء الحجاب یا پردے کی اور سے بات کرتے ہیں، او یرسل الیہ رسول یا ہم رسول فرشتے کو بھیج کر ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ تو اللہ نے تین طریقے رسول سے بات کرنے کے بیان فرمائے، کہ اشارے سے بات کرتے ہیں، پردے کی اور سے بات کرتے ہیں، اور رسول کو بھیج کر بات کرتے ہیں یعنی فرشتے کو بھیج کر بات کرتے ہیں۔ علماء نے اجماعی طور پر لکھا ہے یہ جو تیسری قسم کی وحی ہے نا کہ رسول یعنی فرشتے کو بھیج کر بات کرتے ہیں، یہ بات قرآن ہے صرف، اور پچھلی جو بات کرنے کا جو انداز ہے کہ پردے کی اوڑ میں بات کرتے ہیں، اشارے سے بات کرتے ہیں، یہ قرآن والی وحی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن والی وحی وہی ہوگی جو جبریل لے کر آئیں گے۔ اور اللہ نے تین طریقے بیان کیے، فرمایا دو میں فرشتہ نہیں ہوتا ہے، جب ہم اپنے نبی سے بات کرتے ہیں وحی کرتے ہیں تو دو وحی ایسی ہیں جس میں فرشتہ اس وحی کو نہیں لاتا، ڈائریکٹ نبی کے سینے پہ اترتی ہے، اس میں فرشتے کا دخل نہیں ہوتا۔ فرمایا تیسری وحی جو ہے اس میں ہم فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور وہ تیسری وحی قرآن ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں پچھلی دو وحی کون سی تھی؟ وہ وحی وحی تھی کہ جس میں حضور اپنی مرضی سے فیصلہ فرماتے رہتے تھے اور وہ حدیث بنتے چلی جاتی تھی۔ حدیث کی حجیت پر ہی قرآن کی سب سے بیّن آیت ہے کہ جس میں اللہ نے وحی کا تقاضا بیان کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر حضور کی خدمت، اب یہ تو متفق اور مسلمہ مسئلہ ہے کہ نبی اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں کہتا، اب حضور کی خدمت میں سینکڑوں مسائل آئے کہ ہر ایک میں حضور نے وحی کا انتظار کیا، وحی کا انتظار کیا نہیں بلکہ حضور نے اجتہاد کیا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ آتا امت نے لکھا ہے کہ ہر نبی اجتہاد کرتا ہے، اور اجتہاد اپنی رائے سے ہوتا ہے، اجتہاد رائے کے بغیر نہیں ہوتا، اجتہاد مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ رب کریم نے اپنی رضا کی ایسی کسوٹی عطا فرمائی ہے اپنے محبوب کو کہ محبوب بس میری محبت یہ ہے، اس کو تو جس انداز میں اجتہاد کر کے سمجھا سمجھانا بس یہی ہوگا۔ مثال کے طور پر بلا تشبیہ کسی بندے کو آپ نے لانڈی بھیجنا ہے، اب چاہے آپ اس کو شارع فیصل سے بھیجیں، ایم اے جینا روڈ سے بھیجیں، کہیں بھی بھیجیں، سیٹ نے کہہ دیا بیٹا اس کو بھیجنا ہے، اب جس راستے بھی بھیجو، فیکٹری وہاں پر ہے وہاں بھیجنا ہے، اب راستہ کوئی بھی اختیار کریں اس کی آسانی کے لیے، اس کی ذہن، اس نے شارع فیصل نہیں دیکھا تو کہا یہ راستہ دے دے، اس نے یہ راستہ نہیں دیکھا تو کہ یہ راستہ دے دے۔ اب راستہ کچھ بھی ہے، مینیجر پر اعتماد ہے، کس کو پہنچانا وہاں پر ہے، اب راستہ کوئی بھی ہو وہ مرکز پر پہنچے گا۔ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ سید عالم کو اللہ نے اپنی رضا کی کسوٹی دے دی ہے، اور فرمایا بس اس کو جس انداز میں بھی سمجھا، انداز جو بھی ہو سمجھانا یہ ہے، انداز کی آزادی تجھے دی گئی ہے۔ تو یہ ہے اجتہاد رسول ہے، یہ اجتہاد رسول ہے، اور رسول کا اجتہاد کبھی غلط نہیں ہوتا، رسول کا اجتہاد کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس پر بھی میں انشاءاللہ تفصیل کروں گا اور آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن علماء دیوبند کا یہ نظریہ ہے کہ بدر کے اندر حضور کی اجتہادی خطا ہوئی ہے، معاذ اللہ، یہ سرفراز گفڑوی نے اپنی کتاب ازالۃ الریب میں لکھا ہے، لیکن اس نے یہ گندگی لکھی تو پوری دنیا سے کتابیں چھپی اور میرے آقا کی شان ظاہر ہونے لگی، اور ساری دنیا نے سرفراز گفڑوی کی گویا کہ خبر لی، اور دور دور سے کتابیں لکھ کر منظر عام پر آنا شروع ہو گئی کہ واللہ بدر میں رسول اللہ کا فیصلہ خطا نہ تھا، اور پھر وہ چیزیں جو گوشے چھپے ہوئے تھے وہ سامنے آ گئے، اور ورفانا لک ذکر کہہ کر میرے آقا کی شان کو اللہ نے علماء ربانیین کے ذریعے سبب بنا کر بڑھاتا رہا، جہاں شیطان نے ابلیس نے شر کے فروغ کی کام کی، اور وہیں پر اللہ رب العالمین نے خیر کے لیے اپنے حبیب کی شان کو اور بڑھا دیا۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے، اگر یہ گندگی بکواس نہیں کرتے تو خیر کا فروغ نہیں ہوتا، ان کی ذلت کے لیے، جہنم کو بھرنے کے لیے، اور اہل حق اور اہل باطل کو الگ کرنے کے لیے یہ خیر و شر کی جنگ ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ یہ سرکار کے دور میں بھی تھا، اور قرآن نے خود کہا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ مسلمانوں کو ان کے ہار پر نہیں چھوڑے گا، یہ اللہ کا دستور اور قاعدہ ہی، یاد رکھیں، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا قاعدہ ہے، یہ چھانٹی ہر دور میں ہوتی ہے، اپنے ایمان پر ہمیشہ غور کیا کرو، عشق محمدی کو ہمیشہ مضبوط پکڑا رکھو۔ اقبال نے کتنی پیاری بات کی ہے، اقبال کہتا ہے مسلمان کی سب سے بڑی دولت نبی کی محبت ہے، اس کے ایمان کی اصل نماز روزہ نہیں ہے، حضور کی محبت ہے، اس کی وجہ سے نماز مقبول ہوتی ہے. اگر نماز ہو نبی کا ادب نہ ہو تو کچھ نہیں. وہ کتنی پیاری بات کرتا ہے کہ مومن بھوک سے نہیں مرتا, اس کو وہ مرتا کب ہے جب اس قسم کی بکواسی کرنے لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ فاق کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا. کتنی بڑی بھائی ملا کیا کرتے ہیں مدرسوں کے اندر. اقبال نے کتنی پیاری دین کی روح کو سمجھا ہے. وہ کہتا ہے یہ فاق کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کہ جب اس کے بدن سے روح محمدی نکل گئی تو یہ تو نفس کا پہلے غلام تھا, یہ ویسی ملعون اور پھٹکار والا ہو جائے گا اور شیطان اس کے اندر شکار کر دے گا. لیکن جب تک اس کے اوپر عشق محمدی کی بالا دستی رہے گی تو کسرا کے کنگن بھی اس کے قدموں میں آتے رہیں گے. تو اصل چیز حضور کی محبت, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. یاد رکھیں میں نے اس پر نظائر پیش کیے, کوئی جذباتی جملے نہیں پیش کر رہا, یہ حقیقتیں صحابہ کا نظریہ اس پر ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی اگر میں ایک بات بتاؤں آپ کو, جب اس نے حضور کے خلاف کسی نے بکواس کی تو آپ نے اس کو بڑے سخت کلمات کہہ کر کہا کہ جا اس کی شرمگاہ کو چاٹ لے. یہ صدیق اکبر نے کہا جا. صدیق اکبر کیسے لین کتنی نرم شخصیت ہیں, لیکن جب جلال آیا تو یہ جملے کہہ اٹھے, فرمایا جا جس نے یہ بکواس کی اس کی شرمگاہ کو جا کے چاٹ لے. یہ صحابہ کے جرت کے جذبات ہوتے تھے کہ جب حضور کے گستاخ کو خطاب کرتے تو یہ جملے کہا کرتے تھے. اور اگر عربی کا معنی کریں تو اس عربی لہجے کے اندر معنی کچھ اور بنتا ہے. صدیق اکبر افضل الخلق ہے, لیکن جب گستاخ رسول پر برستے ہیں تو یہ جملے کہتے ہیں جا اس کی شرمگاہ کو چاٹ. یہ بخاری میں موجود ہے. تو یہ صحابہ کے جذبات ہیں. ہم اتنے کوئی ماڈرن مسلمان بننے تو چل رہے ہیں, لیکن ہم نے ایمان جب مقبول ہوگا وہ داخل المامن کما امن الناس, جیسے صحابہ نے ایمان لایا ہے. اگر آپ یہ سخت جملے سمجھتے ہیں تو یہ سخت جملے کسی معتبر شخص کے لیے نہیں بیان کیے جا رہے ہیں, یہ دنیا کے سب سے بڑے ملون اور لانتی کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں جس کے نزدیک نبی کا کوئی احترام نہیں ہے. جس کے نزدیک نبی کا کوئی احترام نہیں وہ دنیا کا سب سے غلیظ تری اور پھٹکار والا شخص ہے. اس کے ادب کے جملے اس کے لیے نہیں کہے جاتے ہیں. ادب کے جملے تو اس کے لیے کہے جاتے ہیں جو نبی کے نالائن پر جان دینے کی ہمیشہ قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے. کیونکہ ہر چیز یہ میں اس جذبات سے پیش کر رہا ہوں. غور سے سنیے, قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ ہمارا یہ قاعدہ یاد رکھیں میرے دوستو, یہ ہمیشہ رب کا قاعدہ رہا. فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ, اللہ مومنوں کو ان کے حال پر کبھی نہیں چھوڑے گا, ہمیشہ ان پر امتحان لائے گا اور ایسی صورتیں لا کر کھڑا کرے گا. مولا کون سی؟ فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب, کہ تم میں سے طیب اور خبیثوں کو الگ الگ کرے گا. سبحان اللہ کہیں, یہ بڑی جرت کی بات ہے. یہ خدا جس کو چن لیتا ہے نا, یہ جس کا بخت اچھا ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں کو سنتا اور مزے لیتا ہے. اس کا ذوق, یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے, یہ بڑے خوش نصیبی کی بات ہے. کل کی بات ہے, دنیا چینل پر ایک بد مذہب بیٹھا ہوا تھا اور اس نے چند بکواسات کی. تو امجد صابری ایک قوال ہے, امجد صابری ایک قوال ہے, اس نے آن لائن اس کو پکڑ لیا اور کہا ذلیل شخص تو بکواس کرتا ہے, رسول اللہ کو حاضر ناظر کہنا ہمارا عقیدہ ہے. میں نے اس کا نمبر کل رات کو کئی لوگوں سے ڈھونڈ کر لیا. میں نے کہا تیری تو رہتا کہاں پر ہے مجھے بتا کہ میں آؤں تیرے پاس گاڑی سے اتر کر ننگے پاؤں تیرے پاس آؤں تیری پیشانی چوموں کہ تو نے وہ کام کر کے دکھایا ہے جو بڑے بڑے عابدوں زاہدوں کی قسمت میں نہیں ہوا ہے. غازی علی مدین نے جب مارا بندے کو اور جب قتل کر کے خنجر ہاتھ میں تھا, کہا میں نے مارا ایسے. اقبال نے بڑی پیاری بات کی, واہ اقبال تیری شان کو سلام کرتا ہوں. اقبال نے کہا او ملاؤں ہم تو بات کرتے رہ گئے, لوہار کا بیٹا بازی لے گیا ہے. جنت کا دروازہ تو لوہار کے بیٹے کے لیے کھل گیا, تم تو ممبروں پر باتیں رہ گئے, عشق رسول کی باتیں کر گئے, بازی تو لوہار کا بیٹا لے گیا ہے. یہ حقیقت ہے میرے دوستو, اس سے کبھی بندہ دامن نہیں چرا سکتا. شیطان جب اس چیز کو آپ کے ذہن میں ڈالے تو پھر خوش الحان ناخوانوں کی نعت سننا شروع کر دیں فوراً, تاکہ شیطان کہیں سے آئے نہ اور جوش آپ کا تیار رہے. ایسے حلقہ ذکر میں پہنچ جائیں جہاں پر حضور کا ذکر سکھا رہا ہو, جہاں پر حضور کی محبت سکھائی جا رہی ہو, تاکہ کان اس کے خلاف کوئی سنی نہ سکے. قرآن نے کہا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ نے قاعدہ فرمایا لوگوں یہ بات سن لو کہ ہمیشہ ہم تمہارے سامنے ایسی چیزیں لا کر کھڑا کریں گے کہ اس میں ایسی علامت ظاہر ہوگی, ایک طرف ہماری اور ہمارے نبی کی محبت ہوگی اور ایک طرف نبی کی گستاخی کا پہلو ہوگا, لیکن گستاخ جو ہوگا وہ بڑے معاملات کے ساتھ, بڑی حفاظت کے ساتھ, بڑے روب دبدبے کے ساتھ اٹا ہوا ہوگا. لیکن وہ تو تمہارا امتحان ہوگا, بظاہر تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا, یہ وہ تو تمہارا امتحان ہوگا.
اس وقت ہم دیکھیں گے حتی یمیز الخبیث من الطیب کہ خبیث کون ہے اور طیب کون ہے،
خبیث کون ہے اور طیب کون ہے. اور اسی کے ساتھ آگے جوڑ دیا، اسی کے ساتھ جڑی آیت ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، طیبوں کی تعریف آ گئی. فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایرے غیرے کو غیب کی بات بتائے، ولیکن اللہ یجتبی من رسول میں یہ شان، ہاں اللہ جس رسول کو چاہتا ہے اس کے سینے کو غیب کے بات کے لیے چن لیتا ہے. پتا چلا یہ کہنا کہ نبی غیب جانے، ہم نے کہا قرآن نے کہا اور نبی کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں، بھائی نبی جانتا ہے، اللہ کی عطا سے نبی ہی جانتا ہے. قرآن نے جو استثناء کر دیا، فرق کر دیا، استدراک کے جملے آ گئے، ولیکن یہ سبھی میں رسول میں یہ شاہ، لیکن جو آ گیا اس نے وضاحت کر دی کہ رسول کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. اس لیے علماء نے لکھا کہ پانچ چیز کا علم خدا کے پاس ہے، پانچ چیز کا علم خدا کے پاس، کتنے؟ پانچ چیز کا علم خدا کے پاس ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. فرمایا ہاں اگر کوئی ولی یہ کہے، کوئی نیک آدمی یہ کہے، نمازی یہ کہے کہ ہاں مجھے قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، بارش کب ہوگی، پانچ چیزوں کا علم جو ہے یہ مجھے رسول کے ذریعے پتا چلا ہے، تو علماء نے لکھا، امام قرطبی نے لکھا، ملا علی قاری نے لکھا، امام رازی نے لکھا، ابن حجر اسقلانی نے لکھا، تمام علماء نے حدیث جبریل کی شرح کرتے وقت اس حدیث کے تحت لکھا. فرمایا اس کے تصدیق کی جائے گی، اسے سچا کہا جائے گا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ پانچ چیزوں کا علم مجھے ڈائریکٹ مل گیا ہے رسول کے بغیر، تو کہا اس کو کذاب اور دجال کہا جائے گا. پتا چلا یہ پانچ چیزوں کے علم کی صداقت رسول کے ذریعے کی کوئی کرے تو اسے سچا کہا جائے گا. تو یہ پانچ چیزیں کیا رسول کو پتا نہیں ہوگی؟ رسول کو اس کا علم نہیں ہوگا. تو میں تھوڑی بات پیچھے لے جا کر پھر آگے کی طرف آتا ہوں کہ جبرائیل حضور کی خدمت میں آ کر بیٹھتے تھے، جو نقطہ رہ گیا تھا. تو میں نے یہاں پر ایک کانسیپٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عام فرشتے جو غیر رسول ہیں اور عام مسلمان جو گناہگار ہیں، تو یہ فرشتہ جو آسمان اور زمین کے درمیان تسبیحات کر رہے ہیں یہ گناہگار مسلمان سے افضل ہے. لیکن مسلمان اگر متقی پرہیزگار ہو، اولیاء کاملین میں سے ہو، تو یہ پھر عام فرشتوں سے ہی افضل ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جو عام فرشتے حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، خدا کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان تمام سے امت مصطفیٰ کے اولیاء افضل ہیں. کیونکہ میں بات عرض کر رہا تھا، قاری طیب صاحب دیوبند مدرسے کے پرنسپل ہے، انہوں نے عالم برزخ کتاب میں لکھا کہ تھانوی صاحب جب آئے لاہور، داتا صاحب کے گنبد کو دیکھ کر داتا صاحب کی زیارت کے لیے پہنچے. وہ سوال اپنی جگہ پر کھڑا ہے جو میں نے یہاں پر کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ مزار کی نیت کر کے جانا یہ کیسا ہے، تین مسجدوں کے علاوہ سفر جائز نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس کا جواب دو اور اس کے لیے بات وضاحت کرو، اس لیے کہ صرف ریال پر نظر نہ رکھو، بندے کو جس کو فالو کرتا ہے اس کی محبت بھی تو اس کے دل میں ہوتی ہے نا. اب میں آپ سے کہتا ہوں، کہتے ہیں تھانوی صاحب گئے اور انہوں نے داتا صاحب کے چہرے کے سامنے بیٹھ کر مراقبہ کیا. نبی کو تو نہیں پتا کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، ان کو پتا چل رہا ہے سب کچھ، لیکن ٹھیک ہے. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد تھانوی صاحب اپنے مریدوں سے کہنے لگے کہ میری بات پر یقین کرو، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. داتا علی حجویری کے بارے میں کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، یہ وہ ہیں. تھانوی صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مکاشفے میں دیکھا کہ داتا صاحب ٹیک لگائے اپنی قبر میں بیٹھے ہیں بادشاہوں کی طرح، اور فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. یہ اس بات کی دلیل میں پیش کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہیں کہ آپ جذباتی جملے کہہ رہے ہیں. میں نے علامہ سزانی کا بھی قول پیش کر دیا شرح قائد سے، اور یہ تھانوی صاحب کے بھی قول پیش کر رہا ہوں کہ جس میں انہوں نے قبول کیا ہے کہ داتا صاحب بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. فرشتے ہاتھ باندھے مل کر کے کیا ہیں؟ کھڑے ہیں، اور داتا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ شان و عظمت ہے. تو آپ بتائیے. اور اسی طرح علماء نے کہا کہ اس سے اوپر چلیے کہ جو فرشتوں میں رسول آئے ہیں اور انسانوں میں جو رسول آئے ہیں، یہ اجماعی نظریہ ہے اہل سنت کا کہ انسانوں کے جو رسول ہیں وہ فرشتوں کے رسول سے افضل ہیں. تو اب کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ ایک واضح کانسیپٹ جو میں نے آپ کو بنیاد اسٹرکچر سے کھڑا کیا ہے، بنیاد سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ نظریہ رکھنا غلط ہے. اور اللہ نے فرمایا محبوب اگر یہ جبریل تیرے پاس آ کر بیٹھ بھی جائے تو فتب قرآن، تو اس کی تلاوت کو سنا کر پڑھا کچھ مت کیا کر، اس لیے کہ تیرے دل میں اتاریں گے بھی ہم اور تیری زبان پر جاری کریں گے بھی ہم. لیکن پھر یہ تو اصل مقام تھا، لیکن تعلیم کے لیے، امت کے ذوق کے لیے اللہ نے یہ بھی اجازت مرحمت فرمائی کہ جس کے تحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان میں جتنا قرآن اتر چکا ہے، جتنا قرآن اتر چکا ہے، اتنی آیت کی تلاوت جبریل کے ساتھ، حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے. یہ بیان جواز کے لیے ہے، یہ بیان جواز کے لیے ہے، تاکہ دونوں چیز، ایک سے خاصیت مصطفیٰ پتا چلے، ایک سے اختصاص پتا چل جائے،
دوسری امت کے لیے سنت اور تعلیم بن جائے، ثواب بن جائے کہ رمضان میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا اور حفاظ کا تکرار کرنا یہ آقا کی سنت ہے، قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ہے، نبی کی اتباع کا بھی ثواب ہے۔ تو وہ بیان جواز کے لیے گویا کس چیز ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو سورہ نساء کی آیت پڑھا تھا وہی اللہ نے فرمایا کہ جو رسول نے ہدایت کے تقاضے بتا دیے ہیں، ما تبین لہ الہدا، کہ جو اس سے جو ہدایت کے تمام تقاضے واضح ہو گئے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی شخص ہدایت کے تمام تقاضے واضح ہو گئے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی شخص، توجہ سنیے گا، فرمایا ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اس کے بعد کوئی شخص، اگر اس کے بعد کوئی شخص اس سے ہٹ کر مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے، اللہ فرماتا ویتبع، اگر اس کے بعد کوئی آدمی اتباع کرے، اس کے بعد اگر کوئی آدمی اتباع کرے اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی ایسے راستے پر چلے جو قرآن کہتا ہے غیر سبیل المؤمنین، جس پر آج تک مسلمان نہیں چلے، توجہ ہے آپ کی، جس پر آج تک مسلمان نہیں چلے، جو مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اجماع امت کیا ہے، ہم اپنا اپنا الگ الگ کریں گے، ہم نے کہا الگ الگ کرے گا تو جہنم میں جائے گا، کرنا وہ ہوگا جو ہمیشہ امت کرتی رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم پڑھا اس لیے گیا ہے کہ صراط مستقیم وہی ہے جس پر اولیاء چل چکے ہیں۔ اور یہاں پر سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ فرماتا ہے وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر اگر اس نے کوئی عقیدہ نکالا، مسلمانوں کے اجماعی راستے سے ہٹ کر اگر کوئی نظریہ نکالا، اللہ فرماتا ہے نَوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى، فرمایا ہم اس کو اسی راستے پر پھیریں گے جس طرح وہ پھر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم ہدایت نہیں دیں گے اس کو۔ رب کو جلال آیا کہ ہمارے صالحین کے راستے عقیدے سے ہٹ کر اپنا نیا نظریہ نکال رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم ہدایت نہیں دیں گے اسے، نولی ہی ما تولا، جس طرف اس نے پیٹ پھیری ہے اسی طرف معاذ اللہ اس کو لگا کر رکھیں گے، وہ نسلی ہی جہنم، اور کھینچ کر جہنم میں دھکیل دیں گے۔ فرمایا وہ ساعت مسیرا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس سے واضح اور کیا دلیل چاہیے آپ کو غوث اعظم کو ماننے کے لیے، اس سے واضح کیا دلیل چاہیے آپ کو امام اعظم کو ماننے کے لیے، حضرت امام شافعی کو ماننے کے لیے، حضرت امام احمد کو ماننے کے لیے، حضرت امام مالک کو ماننے کے لیے، اجماع امت کو ماننے کے لیے۔ پتا چلا قرآن کی بات میں نے پیش کر دی، ہدایت ہے، سنت ضروری ہے، اس پر بھی قرآن کی آیت پیش کی، اجماع امت ضروری ہے، یہ یہاں پر میں نے پیش کر دیا کہ غیر سبیل المؤمنین، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، جو مسلمانوں سے ہٹ کر اگر نظریہ نکالے گا وہ شخص ہمارا امام نہیں ہو سکتا، اللہ فرماتا پھر ہم اس کو ہدایت بھی نہیں دیں گے۔ پرویز کتنا قرآن پڑھتا تھا، مرزا غلام قادیانی نے کتنا قرآن پڑھا، اللہ فرماتا ہدایت نہیں دیں گے، اسی طرف پھیریں گے جس طرح وہ پھر رہا ہے، اور لا کر اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو بچت کرنی ہے تو یہ کہو قرآن تم پڑھو، بولی وہی بولو جو امت بولتی رہی ہے، ترجمہ وہی کرو جو امت کرتی رہی ہے۔ اب خلاصے کے طور پر ہم آگے چلتے ہیں، اور جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، یہ باتیں اللہ کے واسطے اپنے دامن کے ساتھ باندھیں، آپ دل کے ساتھ اس کا گرہ لگائیں، اس کے بغیر ایمان نہیں بچ سکتا، یہ تو اللہ کا کرم ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ جس نے دشمن سے بچنے کے سارے طریقے ہمیں بتا دیے۔ اللہ فرماتا گھبراتے کیوں ہو، کوئی تمہارا والی و ناصر نہ ہوتا تو تم گھبراتے نا، ارے تم میں اولیاء موجود ہے نا، بس ان کے دامن میں چھپ جاؤ، جو ان کا ٹھکانہ ہوگا تمہارا ٹھکانہ ہو جائے، جو ان کا راستہ ہوگا تمہارا راستہ ہوگا۔ ہاں الگ راستہ مت بنانا، فرعون نہ بننا، نمرود نہ بننا، یزید نہ بننا، گستاخ نہ بننا، ان بادبوں کے راستے پر چلنا، جیسا یہ قرآن پڑھ رہے ہیں ویسا قرآن پڑھنا، جیسا یہ ترجمہ کر رہے ہیں ویسا ترجمہ کرنا، جیسا یہ ترجمہ کر رہے ہیں ویسا ترجمہ کرنا۔ اب یہاں پر اجماع امت کی جو بات آ گئی، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اللہ فرماتا ہے جو مسلمانوں کے اجماعی راستے سے ہٹ کر نظریہ نکالے وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ چوتھی صدی کے بعد ساری امت کا اجماع ان چار اماموں پر ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی لکھتے ہیں کہ چوتھی صدی سے پہلے بڑے بڑے علماء آئے، انہوں نے اپنا اپنا نظریہ پیش کیا، لیکن ان اماموں نے دین کی اتنی خدمت کی تھی کہ لوگ انہی کے دامن سے جڑتے چلے گئے۔ امام بخاری کتنے بڑے عالم ہیں، وہ خود اجتہاد کرنے کے پیچھے گئے لیکن امت نے ان کے اجتہاد کو قبول نہیں کیا۔ امام بخاری سے حدیث کی کتاب تو لی، امام بخاری سے فقہ کسی نے نہیں لیا۔ امام بخاری چار امام کے بعد پانچویں امام قرار پانے کے لیے، آپ کو جو فہم دین تھا، آپ اتنے بڑے حدیث کے امام تھے، آپ نے اجتہاد کیا لیکن جگہ جگہ پر اجتہادی خطا ہونے کی بنا پر امت نے آپ کے قول کو نہیں لیا، اس لیے کہ محدث ہونا اور ہے، دین کا فقیہ بننا اور چیز ہے، تفقہ فی الدین اور ہے۔ یہ ثمرہ جس کی قسمت میں آیا ہے سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں، امام مالک ہے. پتا چلا مسلمانوں کا راستہ کیا ہے، سبیل المومنین کیا ہے، یہ چار امام کا راستہ ہے. اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کیا ہے، وہ غیر مقلدین ہیں، وہ غیر مقلدین ہیں کہ جو کہتے ہم کسی امام کو نہیں مانتے. قرآن نے کہا کسی کو نہیں مانتے، مسلمانوں کے راستے سے ہٹتے ہو تو تمہیں ہم اسی طرف لگا کے رکھیں گے اور جہنم میں اٹھا کے پھینکیں گے. آج تک امت نے یہ چار راستوں کی اتباع کی ہے، قرآن کی بات ہے. ان تمام باتوں کو آپ نے سن لیا، اب آئیے اس نظریے کی طرف، کیونکہ یہ مسئلہ بہت معرکۃ العرا بنا دیا گیا، ہر چینل پر یہ بات چل رہی ہے. تو ہم اللہ اس کے رسول کی کے احترام کے قائل اور عامل ہونے کے حوالے سے، اللہ رب العالمین کے کلام سے محبت کے تقاضے سے، ہمارا یہ فرض تھا کہ اس گفتگو کو بھی ہم تشنہ طلب نہ چھوڑیں بلکہ اس پر بھی ہم سیر حاصل گفتگو کریں. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیے. بات آپ سمجھ گئے کہ یہ ضروری ہے چاروں ائمہ کی باتوں میں سے کسی ایک نظریے کو. اس لیے محدثین نے لکھا کہ اگر کوئی حدیث، کوئی بات حدیث کی کتاب میں حضور کی حدیث کے قول پر نکل کی ہو اور امام جو کتاب لکھنے والا وہ کہہ رہا ہے یہ حدیث رسول ہے، لیکن اگر اس سے کوئی احکام شریعت کی بات ظاہر ہو رہی ہے، چاروں اماموں میں سے کسی امام نے اسے اپنا مذہب نہیں بنایا، تو فرمایا اس کے راوی میں سقم تھا، اس کے راوی میں کوئی خرابی تھی اور امام سے غلطی ہوئی ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ حدیث رسول احکام کے حوالے سے ہوتی تو چاروں اماموں سے کوئی امام اس کو اپنا مذہب بناتا. اب رفیدین کا مسئلہ دے دے، دیگر اور مسئلہ دے دے، دیکھ لیں یہ حدیث تھی، اس لیے کچھ کو امام اعظم مان رہے ہیں، کوئی کو امام شافعی مان رہے ہیں، کچھ کو امام احمد مان رہے ہیں، کچھ کو امام مالک مان رہے ہیں. تقلید کے حوالے سے آپ میری پوری تقلید ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ چار طریقے ہیں، یعنی یہ چار اسٹیشن ہے، اس میں آپ کہیں سے بھی جڑو گے یہ ساری گاڑیاں مدینے کی طرف جاتی ہیں. یہ چار راستے ہیں مدینے کی طرف جانے کے، یہ چار راستے ہیں حضور کی شفاعت کی طرف جانے کے، یہ چار راستے ہیں جنت کی طرف جانے کے لیے. لیکن ان چار راستوں میں بھی شرط اللہ اس کے رسول کی محبت ہے. اگر کوئی کہے میں حنفی ہوں اور حضور کے علم کا مذاق اڑائے، میلاد کا مذاق اڑائے، وہ حنفی نہیں ہے. غوث اعظم کہتے ہیں وہ شیطان ہے. غوث اعظم نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ یہ حنفی گمراہ ہیں. غیر مقلدین کہنے لگے غوث اعظم نے تمہیں گمراہ کہہ دیا. میں نے کہا نہیں نہیں، چوری نہ کرو، چوری نہ کرو، پوری بات پڑھو. غوث اعظم نے تمام حنفیوں کو نہیں بلکہ تم جیسے حنفیوں کو کہا جو احسان ثواب کا انکار کرتے ہیں، جو اولیاء کی کرامات کا انکار کرتے ہیں. غوث اعظم کہتے ہیں یہ جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور غوث اعظم کہتے ہیں جو اولیاء کی کرامات کا انکار کرتے ہیں، ہمارے حنفی علماء نے لکھا ہے وہ معتزلی ہے. معتزلی اپنے آپ کو فقہ حنفی کا مقلد کہتا ہے لیکن اسے حنفی نہیں کہا جاتا. غوث اعظم نے انہیں تانا دیتے ہوئے کہا کہ تم اپنے آپ کو حنفی تو کہتے ہو لیکن تم گمراہ ہو، کیونکہ تم اولیاء کی کرامات کو نہیں مانتے، تمہیں سارے ثواب کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں غیر مقلدین سے تم یہ ہمیں فٹ کر رہے تھے، یہ غوث اعظم حنفی کہہ کر تمہیں یہاں پر گویا کہ خارج اسلام قرار دے رہے ہیں. اس لیے کہ جس بنا پر غوث اعظم نے گمراہی کا فتویٰ لگایا ہے وہ بنیاد کیا تھی کہ اولیاء کی کرامات کا انکار، احسان ثواب کا انکار. بتاؤ وہ امام احمد رضا کے ماننے والے کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ تو لہٰذا جو کرتا ہے وہ گمراہ ہے، جو نہیں کرتا غوث اعظم کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں. تو یہ سارے نکات میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں. اب آئیے ایک مسئلہ اس میں یہ بنتا ہے، اختصار کے ساتھ میں صرف وہ روایات آپ کی خدمت پیش کروں گا اور اس جذبے سے سنیں کہ کل قیامت قرآن کی محبت میں ہم کر رہے ہیں، قرآن اپنی شفاعت کی چادر تلے ہمیں لے. اس قرآن کے احترام میں میں نے پہلے عرض کیا جنبی جس پر غسل فرض ہو چکا ہے، حائضہ، نفاس والی عورت، ان کو تو قرآن کی تلاوت کرنا بھی حرام اور قرآن کو چھونا بھی حرام ہے. بے وضو شخص آدمی قرآن کو پڑھ تو سکتا ہے، قرآن کو پڑھ تو سکتا ہے لیکن قرآن کو چھو نہیں سکتا، مکروہ تحریمی ہے. اور جو شخص یہ کہے کہ وہ چھو سکتا ہے یہ بہت بڑی جرت ہے. آئیے اس پر چند دلائل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. قرآن کہتا لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ نہ چھوو اس کو مگر پاکی کے ساتھ، قرآن کو نہیں چھونا ہے مگر پاکی کے ساتھ. لا یمسہ الا المطہرون، لوگ کہتے ہیں یہاں پر مطہرون سے مراد جو ہے جو جنبی ہو، جس پر غسل واجب ہو چکا ہو. یہ آیت اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ آیت اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ طہارت کے تمام تقاضوں پر ہے. کیا جس کا وضو ٹوٹ جائے اس کو طہارت کی ضرورت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ وضو بندے کو جب طہارت کی ضرورت پڑتی ہے تو حدث جب لاحق ہوتا ہے، ناپاکی جو اس کو لاحق ہوتی ہے، تو ایک ناپاکی چھوٹی ہے ایک بڑی ہے جس کو حدث اصغر اور حدث اکبر کہتے ہیں. حدث اصغر کی وجہ سے وضو لازم ہو جاتا ہے اور حدث اکبر کی وجہ سے غسل لازم ہو جاتا ہے. اور ان دو لازم کے بعد جس کو ہم دور کرتے ہیں تو وضو کرنے کو بھی ہم طہارت کہتے ہیں اور غسل کرنے کو بھی ہم طہارت کہتے ہیں. تو قرآن نے کہہ دیا کہ لا یمسہ الا المطہرون, کہ قرآن کو نہ چھو جب تک تمہیں طہارت نہ ہو. تو یہ وضو پر بھی صادق آ رہی ہے, یہ وضو پر بھی صادق آ رہی ہے, اور غسل اور جنابت پر تو بطریقہ اولا یہ صادق آ رہی ہے. آئیے سب سے پہلے فقہ حنفی کا موقف اس پر سماعت فرمائیے. علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی رحمۃ اللہ علیہ بدائے الصنایع کے اندر اس نقل کو نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک بغیر غلاف کے بے وضو شخص کو مصحف شریف کو چھونا جائز نہیں ہے, یعنی مکروہ تحریمی ہے. بے وضو آدمی اگر قرآن کو چھونا چاہتا ہے تو کسی خارجی کپڑے یا غلاف وغیرہ کو ہاتھ میں لے کر اس کو چھو سکتا ہے, اس کے بغیر اس کو چھونے کی اجازت نہیں ہے. اور لکھا کہ جناب یہی طریقہ گویا کہ احناف کے اندر رائج ہے. فقہ حنفی کے ائمہ یہ کہتے ہیں چار راستے سبیل المومنین ہے, اور چار راستے سے ہٹ کر جو ہے ویتبی غیر سبیل المومنین بن جاتا ہے. تو لہذا جو صراط مستقیم ہے ان میں سے ایک راستہ جو حنفیوں کا ہے. آپ بدائے صنایع کے اندر حضرت علامہ علاء الدین ابو بکر پورے احناف کی طرف سے ترجمانی کرتے ہیں کہ امام اعظم کا فقہ اور فتویٰ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بندے کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ قرآن کو ہاتھ لگانا اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے. کیا ہے؟ اب آئیے اسی طرح تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. حضرت امام مالک کا کیا موقف ہے اس پر؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کی طرف, امام قرطبی علیہ رحمت جو فقہ مالکی کے ہیں احکام القرآن, امام قرطبی جن کا میں اکثر حوالہ آپ کو دیتا ہوں یہ فقہ مالکی کے ہیں. تو امام مالک امام ابو قرطبی رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ ہمارے مدینے شام اور مصر کے تمام فقہا اس بات پر فقہ امام مالک کے متفق ہیں کہ بے شخص بے وضو شخص کو قرآن مجید برہان رشید کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. کئی دلائل ہیں, میں صرف حکم کو ذکر کر رہا ہوں یہاں پر. انہوں نے کئی دلائل اس پر پیش کیے ہیں, حکم کو ذکر کر رہا ہوں. فقہ حنفی آپ نے سن لیا, فقہ مالکی سن لیا, اب آئیے اس کے بعد فقہ شافیہ سنتے ہیں. علامہ یحییٰ بن شرف نبوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المجموع من شرائع المحذب کے اندر نقل فرماتے ہیں, فقہ شافعی کا موقف بیان کرتے ہیں. اور بعض لوگ جو حرم میں یہ کہتے ہیں ہم حنبلی ہیں جناب, ہم شافعی ہیں, ہمارے نزدیک جائز ہے, تو یہ غلط بیانی ہے. کیا ہے؟ غلط بیانی ہے. امام شافعی کے مسلک کے بڑے مبلغین میں امام نبوی کا نام آتا ہے. آپ نے تو بڑا سخت جملہ لکھا ہے, فرمایا بے وضو شخص قرآن مجید کو چھونا حرام ہے. یعنی احناف تو مکروہ تحریمی کا قول کر رہے ہیں, امام نبوی نے حرام کا قول کیا اور دلیل پیش کی ہے. کیا؟ قرآن مجید کی دلیل ہے لا یمسہ الا المطہرون. فرمایا قرآن نے خود کہا کہ جب تک تمہیں طہارت نہ ہو قرآن کو مت چھوا کرو. تو یہ فقہ شافعی کا بھی موقف آپ کے سامنے آ گیا جو میں نے تیسرے فقہ حوالہ دیا. اب آئیے چوتھا فقہ رہ جاتا ہے فقہ حنبلیہ. بابا زبرند ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. علامہ موقف الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ حنبلی جو فقہ حنبلی کے بہت بڑے فقیہ ہیں اور ان کی کتابیں فقہ حنبلی کے اندر بڑی متداول اور رائج ہیں, مشہور کتاب المغنی جو ان کی کتاب ہے فقہ حنبلیہ کی, اس میں بھی انہوں نے اس بات کو نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت حسن بصری, حضرت عطا, حضرت طاؤس, حضرت شعبی, حضرت قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ جو شخص بے وضو اس کے لیے قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے. اور آگے لکھتے ہیں, خود لکھتے ہیں, اور یہی ہمارے چاروں ائمہ کا مذہب ہے. تو بے وضو قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں, یہ چاروں ائمہ کا مذہب ہے. اور علماء نے لکھا کہ ہاں جب سخت ضرورت پڑ جائے اور پانی نہ ہو, خود امام احمد کے مقلد اور اس فقہ کے مائناز امام علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیمم کر کے قرآن کو ہاتھ لگائے, لیکن تیمم اور وضو کے بغیر وہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا نہیں ہے. فرمایا یہ موقف گویا کہ تمام لوگوں کا ہے. ایک رہ جاتے ہیں اس میں غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں, وہ بڑی جرت کے ساتھ کہتے ہیں, کیونکہ ایک شخص گزرا ہے داؤد ظاہری اور ابن حزم. داؤد ظاہری اور ابن حزم غیر مقلدین کے پیشوا ہیں. ابن تیمیہ وغیرہ اور جو دیگر لوگ ہیں وہ اسی مسلک کے ماننے والے لوگ ہیں, اور غیر مقلدین کے مسلک کے جو بانیان ہیں اس میں ابن نام آتا ہے ابن تیمیہ کا, ابن کثیر کا, ابن قیم کا, داؤد ظاہری کا, شوکانی کا, اور پھر ابن حزم کا, اور متاخرین میں شوکانی کا نام آ رہا ہے, اس سے پہلے ابن عبد الوہاب نجدی کا ہے، اس کے بعد یہ سارے جو لوگ جس طرح کے ناصر الدین البانی ہے، یہ ان کے بڑے بڑے وہ ستون ہیں کہ جن کو یہ فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں. ان کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو واضح طور پر لکھا ہے کہ قرآن مجید کو حائضہ عورت چھو بھی سکتی ہے، پڑھ بھی سکتی ہے، اور گویا کہ بے وضو آدمی تو پھر کسی کھاتے میں نہیں رہا نا، بے وضو آدمی بےچارا تو کسی کھاتے کے اندر نہیں رہا. اور شیخ ابن حزم، یعنی ابن حزم جو ہے، اس نے جو اس بات کی وضاحت کی ہے، المحلہ اس کی کتاب ہے، اس کے اندر جو ہمارے پاس موجود ہے، اس میں اس چیز کو لکھا، اور اس نے غلط بیانی کی، اور اس میں لکھا کہ جناب فقہ شافعیہ کے نزدیک یہ چیز جائز ہے، حالانکہ وہ غلط ہے. میں نے فقہ شافعی کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی، اور اس نے لکھا کہ اس پر کوئی حدیث نہیں ہے، اور اگر حدیث ہے بھی تو غلط ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنبی اور حائض کو قرآن پڑھنے سے منع فرمایا، بلکہ آپ نے ان کو قرآن مجید پڑھنے سے منع تو کیا، اور اس میں واضح حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ حائضہ اور جنبی بالکل قرآن کو نہ پڑھے. یہ حدیث بالکل سند کے ساتھ صحیح ہے جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. جب رسول کا واضح قول سامنے آ گیا تو اس کے بعد اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہوئے، قرآن کی گستاخی کرتے ہوئے جنبی عورت کو یہ کہنا کہ حائضہ عورت ہاتھ میں پکڑ کر اس چیز کو قرآن مجید کو پڑھ سکتی ہے، زبان سے پڑھ سکتی ہے، یہ سخت بے ادبی ہے. اور یہ وہ راستہ ہے جس کو قرآن نے کہا یتبع غیر سبیل المؤمنین، کہ یہ مسلمان کے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ ایجاد کرنا ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، امام بخاری کے شاگرد ہیں، یعنی آپ دیکھیے کہ آج کل کا کوئی حدیث ماننے والا، امام ترمذی جو ہیں وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور سیاح کے اندر ان کی ترمذی شریف یہ کتاب گویا کہ رائج ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے اکثر اہل علم اور ان کے بعد تابعین کا یہی مسلک ہے، اور آپ نے اسی چیز کو واضح فرمایا کہ جنبی اور بے وضو شخص قرآن کو ہاتھ لگا سکتا نہیں ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس چیز کو منع فرمایا. دو حدیثیں یہاں پر سماعت کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس درس کو ختم کرتے ہیں. سنن دار القطنی کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن رباحہ جنہوں نے عبداللہ بن ابی کو گھوسا مارا تھا اور کہا تھا کہ حضور کے جانور کے پیشاب میں تیرے جسم سے زیادہ جو مشک لگی ہے اس سے زیادہ خوشبو آ رہی ہے، یہ وہی صحابی جو ہے اس کے راوی ہے. حضرت عبداللہ بن رباحہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنے سے سخت منع فرمایا ہے. یہ دار القطنی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ حالت جنابت کے اندر قرآن کی تلاوت کو منع فرمایا ہے. اور حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جنبی کے لیے قرآن پڑھنا سخت مکروہ ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے. حضرت علی کا فتویٰ یہ ذکر کیا گیا کہ جنبی قرآن نہ پڑھے، ایک حرف بھی نہ پڑھے. حضرت علی کہتے ہیں کہ جنبی قرآن نہ پڑھے، ایک حرف بھی نہ پڑھے، یہ اس کے لیے جائز نہیں. اور ان تمام چیزوں کا خلاصہ اور لب لباب جو نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ چاروں ائمہ کا فقہ اس بات پر ہے کہ بے وضو قرآن مجید کی تلاوت مکروہ، قرآن مجید کو ہاتھ لگانا مکروہ تحریمی ہے. اگر کوئی قرآن پڑھنا بھی چاہتا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وضو کر کے قرآن کو پڑھے، لیکن اگر اس نے بے وضو قرآن پڑھ لیا، قرآن کو ہاتھ نہ لگایا، تو گناہگار تو نہیں ہوگا، لیکن جنبی جس پر غسل ضروری تھا اگر اس نے پڑھا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اس لیے کہ یہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے. اب رہ گئی حدیث کی کتابیں، رہ گئی تفسیر کی کتابیں، رہ گئی فقہ کی کتابیں. اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کی کتاب ہو یا فقہ کی کتاب ہو یا قرآن کی تفسیر کی کتاب ہو، جس میں قرآن کی آیات نہیں ہے، اس کو مستحب ہے کہ پڑھا جائے وضو کے ساتھ. لیکن اگر کسی نے بغیر وضو کے قرآن کی آیات کو ہاتھ نہ لگایا، یہ تفسیر کی کتاب کو اٹھایا، حدیث کی کتاب کو اٹھایا، اس کو علماء نے کراہت تنزیہ کہا ہے، لیکن وہ شخص گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس بات کی عادت وہ نہیں ڈالے گا، اس بات کی عادت نہیں ڈالے گا. تو یہ دونوں حکم میں نے قرآن مجید کا آپ کے سامنے گویا کہ پیش کر دیا، اور جس بزرگ کی کتاب سے میں نے اس کا خلاصہ لیا ہے، کئی کتابوں کے حوالے میں نے جمع کیے متفرق طور پر جو میں نے نوٹس بنائے تھے، لیکن جب میں اس بزرگ کی کتاب میں پہنچا تو یقیناً مجھ سے زیادہ محنت اس کتاب کے اندر موجود تھی، تو میں نے چاہا کہ اس بزرگ کی کتاب کو آپ کے سامنے پڑھ دوں. یہ اہل سنت و جماعت کی عظیم شخصیت جس نے اہل سنت کی لاج رکھی، محدث اعظم مسلک رضا، حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر غلام رسول سیدی صاحب دام برکاتہ العالیہ، جو اس وقت اہل سنت و جماعت کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور انہوں نے اس چیز کی تحقیق کو پیش کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کی کتابوں سے استفادہ کریں اور اس سے فیض حاصل کریں. ان شخصیت نے اہل سنت کے ایک لازوال خدمت انجام دی ہے. اپنی دکانیں الگ الگ لگانے کے بجائے تحقیق کی طرف آ کر اس خدمات کو قبول کیا جائے. اور میں نے بڑی تمام چیزوں پر میں نظر رکھتا ہوں، تمام باتوں کو میں سنتا ہوں. اس لیے میں نے بڑی ذمہ داری کے لیے کہا کہ محدث اعظم فقیہ اعظم مسلک امام احمد رضا کے بہت بڑے محافظ حضرت علامہ شیخ الحدیث غلام رسول سعیدی صاحب، اگر کوئی ہمیں گالی دے اور ان کی کتاب کو قبول کر کے ایمان بچا لے تو میں اپنے آپ کو ان پر نشاور کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ دین کی حفاظت ہو جائے اور دین کی گویا کہ محافظت ہو جائے، اور میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے تجدیدی کارنامے سر انجام دیے. ہاں ہوتا یوں ہے، امام بخاری علیہ رحمت نے بھی جو بخاری شریف لکھی تھی تو کچھ سکم اور کچھ غلط فہمیاں ایسی پھیل گئی تھی جس کی وجہ سے لوگ امام بخاری کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج بخاری کو بھی لوگ سر پر رکھتے ہیں. میں ایک ادنا طالب علم ہونے کے حوالے سے، ہم سب کو پڑھتے ہیں اور چلتے ہیں اس کے محمدی کے نیچے ہو کر، ہاں اس کی بالادستی کرتے ہیں. ہمیں جہاں سے وہ خوشبو اور محبت ملتی ہے ہم اس کی تحیت کی دعا کرتے ہیں. اور آپ کے لیے حضور تعلیم شریعہ حضور مفتی اختر رضا خان ازہری دامت برکات العالیہ میرے شیخ نے یہ باتیں ان کے لیے دعائیہ مرحمت فرمائی کہ اللہ رب العالمین ان کو صحت عطا فرمائے اور مزید برکت عطا فرمائے. ایک بات، فروع کے اندر علماء کے تفردات ضرور ہوتے ہیں، ان تفردات کی بنا پر علماء ربانیین پر تان کرنا ان تمام وعید کا مزداق اپنے آپ کو بنانا ہے جو حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے. اور میں آخری میں بات عرض کر دوں کہ مسلک اعلی حضرت جو ہے وہ حسام الحرمین کا نام ہے. مسلک اعلی حضرت جو ہے وہ حسام الحرمین کا نام ہے. جو شخص حسام الحرمین کو قبول کر لیتا ہے اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو رسول کے گستاخوں کو گستاخ کہیں، رسول کے عاشقوں کو عاشق کہیں، ہمارا یہ اولین فرض ہے کہ ہم اس کی راہ میں اپنی پلکھیں بچھائیں ان تفردات سے گویا کہ صرف نظر کریں. میں نے یہ تمام چیزیں اس کے اندر دیکھی ہے، پائی ہے اور اس میں محسوس کی ہے، لہٰذا میں نے جبرن اس چیز کو رکھتے ہوئے اس چیز کو تہذیب سے نعمت کے لیے پیش کیا، اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا کہ جن کی کتابوں کے حوالے دیے جائیں اس کو ذکر کر لینا چاہیے. اگر چوری کر کر کے ان کی کتابوں سے استفادہ کیا جائے تو دلیری کے ساتھ تہذیب سے نعمت کے لیے ان کا نام لینے میں کیا جاتا ہے. یقیناً یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہر محاذ پر اہل سنت کا دفاع کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے ان علماء کو اور جتنے علماء مسلک اہل سنت کی خدمت کر رہے ہیں، عشق و محبت کی وفا کی منزل پر پہرا دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ انہیں جزر جزیر عطا فرمائے، اللہ رب العالمین کے علم عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. ہوئے ان تمام کے سال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیجئے اس جرت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے. اعوذ باللہ. مولا کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرماؤ، ہمیں اپنی ذات، اپنے نسب، اپنے حسب، اپنی عزت، اپنی مال، اپنی شہرت، اپنی تمام لذت والی چیز کو تیرے حبیب کے قدموں پر قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما، اپنے منصب اور اپنے عزت کو تیرے حبیب کی نالائن پر نشاور کرنے کا جذبہ عطا فرما. مولا کریم ہمارے بچوں، ہمارے قیامت تک ہماری پیدا ہونے والی اولاد کے ایمانوں کی مولا کریم حفاظت فرما، جو تیرے محبوب کے عشق کا دم بھرتے ہیں، جو تیرے محبوب کی امت کی اولیاء کی محبت کا دم بھرتے ہیں، مولا کریم ان کا بول بالا فرما دے. مولا کریم اولیاء کاملین کے صدقے دین کا بول بالا فرما دے، امت مصطفیٰ کریم کا بول بالا فرما دے. اتنے بڑے فتنے سے مولا کریم تو نے امت کو اپنے حبیب کے صدقے محفوظ فرمایا. مولا کریم تیرے فضل کی اور تیری قدرت کی کرم نوازی ہے، یا اللہ ایسا ہی کرم ہمارے ایمان کے تحفظ کے لیے بار بار فرماتے رہے. مولا کریم ہم تیرے امتحان کے لائق نہیں ہے، مولا کریم تیرے محبوب کی محبت اور تیرا فضل ہمارے ایمان کا احاطہ کیے ہوئے رہے، مولا کریم ہماری حفاظت کیے ہوئے رہے، اور ہمارا نظریہ ایمان یہی بن جائے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میں کیو ٹی وی کے تمام علماء اور بالخصوص میری بہن عظما زیدی، اس کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس نے فوراً پروگرام ختم ہونے کے بعد، کیونکہ آخری سیسمنٹ تھا، وہ مائک پھینکا اور اس ملونا کے منہ پر بولا میں تیری شکل پر لعنت بھیجتی ہوں. میں اس اپنی بہن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس نے اس کے ڈائس پر تھوکا اور کہا کہ میں اسی نوکری کو جوتی پر مارتی ہوں، اور میں اللہ کے رسول کی عزت و تعریف و تعصیب کرنے والی ہوں، اور اللہ کی رسول کی عزت پر ہر شے کو قربان کرتی ہوں. میں اس اپنی بہن کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اس کے لیے ایمان کی استقامت کی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہماری بہنوں میں ایسی جرت ہو،
ہماری ماؤں میں ایسی جرت و ہمت عطا فرما کہ جب تیرے محبوب کی عصمت اور عزت کی بات آ جائے تو ہر منصب ہر شے کو تیرے محبوب کے نام پر قربان کرنے کی توفیق مرحمت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. اور میں آخر میں بتاؤں